لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلوات الله عزیزان محترم، موضوع سخن ہے ان خمسہ مجالس اعضاء کے لیے جو ہم نے مناسب سمجھا ہے، وہ انقلاب کربلا کی برکتیں اور ہماری ذمہ داریاں. انقلاب کربلا سے ہمیں کیا ملا ہے اور کیا مل رہا ہے، اور اس کے مقابل میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. چونکہ ایام اعضاء کی یہ آخری دن ہے جسے عام طور سے لوگ ڈھلتے دن کہتے ہیں، اور ایک کمزور خطیب اور ڈھلتے دن دونوں جب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر لوگوں میں وہ جوش اور وہ خروش نہیں پایا جاتا. لیکن کوشش کریں گے ان مجالس اعضاء میں ہم عاشورہ یا انقلاب کربلا کی جو برکتیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں ان برکتوں کی طرف توجہ کریں. ہم ان برکتوں کو پانچ حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. ایک وجود مقدس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں، جو ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کو ایک مخصوص مقام حاصل ہے، اور دوسرے انقلاب کربلا کے اخلاقی اور تربیتی برکتیں کہ ہم اپنی زندگی میں انقلاب کربلا کو کس طرح لا سکتے ہیں، اور تربیت اور اخلاقی اعتبار سے کس طرح اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں. تیسرے انقلاب کربلا کے سیاسی اور اجتماعی برکتیں جو ہمیں نصیب ہوئی ہیں. چوتھے عزاداری اور فرش عزا کی برکتیں جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور پانچویں زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے ان پانچ عناوین کے تحت ہم پانچ مجالس اعضاء سے آپ کو خطاب کریں. اگر آپ کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ ان پانچ مجالس اعضاء میں اپنے موضوع کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ ہم لوگوں کو پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ انقلاب کربلا دنیا بشریت کا ایک عظیم ترین انقلاب ہے جس میں کشت و کشتار کی تعداد بہت کم رہی ہے، لیکن سبق کے اعتبار سے، درس کے اعتبار سے ایک عظیم انقلاب ہے۔ اس انقلاب کا ساتھ دینے والے 72 تعداد کے اعتبار سے، لیکن صفات کے اعتبار سے لا تعداد، گنتی کے اعتبار سے 72 ہیں لیکن صفات اور اوصاف کے اعتبار سے انہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ افراد کے اعتبار سے یزید کا لشکر عظیم ہے، بہت بڑا ہے، 30,000 سے لے کر 300,000 تک کتابوں میں یزید کے لشکر کی تعداد لکھی ہوئی ہے۔ افراد کے اعتبار سے بہت بڑا لشکر، لیکن صفات کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن حسین کا لشکر افراد کے اعتبار سے بہت مختصر، لیکن صفات کے اعتبار سے بہت بڑا لشکر۔ جب تک عظیم نہ ہو اس کے مقابل میں انسان کو جیت نہیں ملتی، اس لیے حسین جیت گئے کہ آپ کے پاس عظیم صفات کا لشکر تھا، عظیم اوصاف کا لشکر تھا۔ ایک دن میں رونما ہونے والا یہ انقلاب ساری صدیوں پر چھا گیا، اور نہ تنہا اس کی رونق کم ہوتی جا رہی ہے بلکہ دن بدن انقلاب کربلا کی رونقیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ انقلاب کربلا، آج کی تقریر کا جو عنوان ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کی برکتیں جو ہمیں نصیب ہوئی ہیں۔ عام طور سے جب اہل بیت کے فضائل اور مناقب ہم بیان کرتے ہیں تو مجموعی طور پر بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو ہمارے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہیں مجموعی طور پر، جس میں سارے اہل بیت شریک ہیں، لیکن کچھ فضائل ایسے ہیں جو مخصوص ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ آپ کے وجود کی برکتیں جو ہمیں نصیب ہوئے ہیں انقلاب کربلا کے ذریعے سے، اس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک نرالا اور ایک انوکھا عنوان ہے، بڑا مشکل ہے اس کو مطرح کرنا، چونکہ آپ سنجیدہ لوگ ہیں، مجالس اعضاء میں حاضر ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو غور سے سنیں گے اور میری مدد کریں گے تاکہ میں اس موضوع کو اور نکھار سکوں۔ قرآن مجید کے آیتوں میں دیکھا جائے تو کچھ آیتیں ایسی ہیں جو امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہیں، اسے مجھے نہیں جانا ہے۔ انقلاب کربلا کے بعد جو برکتیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں امام حسین کی ذات سے، اس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی برکت، پہلا فائدہ جس سے ہمیں نصیب ہوا انقلاب کربلا کے بعد آپ کے وجود بابرکت سے، وہ ہے کہ آپ شمع ہدایت ہیں اور کشتی ہے نجات۔ جیسے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجاۃ، آپ ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ انقلاب کربلا در حقیقت ایک ہدایت کا چراغ ہے۔ انسان کو سفر کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک نور اور دوسرا وسیلہ۔ نور کے بغیر انسان اپنے سفر کو آگے نہیں بڑھا سکتا، وسیلے کے بغیر انسان سفر کر ہی نہیں سکتا، اور حسین کے وجود بابرکت سے ہمیں دونوں چیزیں ایک ہی دروازے سے مل رہی ہیں، نور بھی مل رہا ہے اور وسیلہ بھی مل رہا ہے۔ نور با عنوان مصباح الہدا، وسیلہ با عنوان کشتی نجات۔ کشتی کا لفظ اہل بیت کی شان میں بھی استعمال ہوا ہے احادیث رسول میں، کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، ان مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی جیسی ہے۔ لیکن دشت کربلا میں اہل بیت کے جانشین اور انبیاء کے جانشین ٹھہرے امام حسین علیہ السلام، جو مقام پنجتن پاک کا کربلا سے پہلے تھا، ان ساری ذمہ داریوں کو لے کر امام حسین دشت کربلا میں اکیلے کھڑے ہیں۔ اس لیے جہاں مثال کشتی نوح کی دی اہل بیت کے لیے، وہیں پر اکیلے تنہا حسین کے لیے پیغمبر اسلام نے کہا یہ کشتی نجات ہے۔ اس لیے کہ سارا دین پہچانا جو جاتا تھا ان کا دشت کربلا میں، وہ حسین کے وجود سے تھا۔ اس لیے کسی بزرگ عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ انقلاب کربلا سے پہلے حسین کی پہچان دین سے تھی، لیکن انقلاب کربلا کے بعد دین کی پہچان حسین سے ہے۔ انقلاب کربلا کے بعد اگر ہم سے کوئی یہ پوچھتا کہ حسین کون ہے تو ہم قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتے، احادیث نبوی کی تلاوت کرتے اور بتاتے رسول نے یہ کہا ہے، قرآن نے یہ کہا ہے، اصحاب نے یہ کہا ہے، تاریخ نے یہ کہا ہے حسین کی شان میں. لیکن انقلاب کربلا کے بعد دشت کربلا میں حسین تنہا دین تھے. اس دین ہونے کے باوجود، مرکز دین ہونے کے باوجود، انقلاب کربلا کے بعد اب دین کی پہچان حسین سے. اگر کوئی ہم سے سوال کرے نماز کسے کہتے ہیں، ہم یہی کہیں گے حسین سے پوچھو. روزہ کسے کہتے ہیں، حسین سے پوچھو. حج کسے کہتے ہیں، حسین سے پوچھو. اس لیے کہ قربانیوں کے ذریعے سے حسین نے دین کو اتنا بلند کر دیا، دین بن گئے حسین، دین بن گئے حسین. ابھی دشت کربلا میں واحد ذریعہ ہے، ذریعہ نجات. اس لیے پیغمبر اسلام نے کہا حسین کشتی نجات ہیں. اب نجات کی کشتی ہے نا، ہر انسان نجات چاہتا ہے، ہر انسان نجات چاہتا ہے. کون ہے جو دنیا میں نجات نہیں چاہتا، بچنا نہیں چاہتا؟ اس کے لیے واحد راستہ جو پیغمبر اسلام نے بتایا وہ کشتی نجات ہے. اور یہ کشتی رواں دواں ہے، جو کشتی ٹہر جائے اسے کشتی نہیں کہیں گے، کشتی اسی کو کہیں گے جو رواں دواں ہو. 61 ہجری سے لے کر آج تک یہ کشتی چلتی چلی جا رہی ہے، یہ انقلاب رکا ہوا نہیں ہے. انقلاب کربلا اور دوسرے انقلابات میں فرق یہی ہے کہ دوسرے انقلابات وجود میں آئے اور ختم ہو گئے، لیکن انقلاب کربلا ابھی بھی مسلسل حرکت میں ہے، یہ کشتی چل رہی ہے. اور میری ذمہ داری کیا ہے؟ میرے عزیزو پوری توجہ چاہتا ہوں کہ ہم ذمہ داری کو سمجھیں. میری ذمہ داری کیا ہے اس کشتی نجات کے مقابل میں؟ نجات حاصل کرنا میں چاہتا ہوں اور حسین ہے کشتی نجات. میری ذمہ داری یہ ہے کہ کشتی کے باہر کھڑے ہو کر میں کشتی کی تعریف کروں تو کبھی نجات ملنے والی نہیں ہے. اور کشتی کتنی خوبصورت ہے، اس کے بادبان کو دیکھو، اس کے چلنے کو دیکھو، اس کے ڈھنگ کو دیکھو، اس کی ساخت کو دیکھو، اسے پہچانو. کشتی کے باہر کھڑے ہو کر کشتی کی تعریف کرنے سے کبھی نجات ملنے والی نہیں ہے جب تک کشتی پر انسان سوار نہیں ہو جاتا. ہو کشتی انقلاب رواں دواں، میری ذمہ داری کیا ہے؟ اس انقلاب کی کشتی میں میں سوار ہو جاؤں. غور کیجئے گا، ظریف نقطہ ہے، کشتی میں سوار ہو جاؤں. ہو جب کشتی میں میں سوار ہو جاؤں، ہو جو کشتی میں سوار ہو جاتا ہے اب اس کا ارادہ نہیں چلتا. یہ میسج ہے کربلا کا، جو کشتی میں سوار ہو جائے گا اب اس کا ارادہ نہیں چلتا کشتی کو کس ڈائریکشن میں لے جانا ہے. اب جو ناخدا کشتی ہے وہ اشارہ کرے گا کشتی کس ڈائریکشن میں جانا ہے. کشتی نجات کے ناخدا ہے حسین، اور بادبان چلانے والے عباس، اذان دینے والا ہے علی اکبر، سجانے والے ہیں قاسم. اس کشتی میں سوار ہو کر نجات مجھے حاصل کرنا، اب میرا ارادہ وہاں نہیں چلے گا. جو حسین کہیں گے وہ اسی طریقے سے کشتی چلتی چلی جائے گی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اب جو حسین کہیں گے وہ چلے، ارادہ حسین کا ارادہ ہوگا، اب عباس کا ارادہ ہوگا، اب علی اکبر کا ارادہ ہوگا. 72 نگہبان ہیں اس کشتی کو چلانے کے لیے تیار ہیں، انسان کو نجات دینے کے لیے. میرا ارادہ ہے کہ میں اس کشتی میں سوار ہو جاؤں، اب میرا ارادہ نہیں چلے گا. میرا دل یہ کہتا ہے، میرا ذہن یہ کہتا ہے، میرا نفس یہ کہتا ہے، میں نے دیکھا ہے، میرا شعر یہ کہتا ہے، خطیب کا نقطہ یہ کہتا ہے. نہ خطیب کا نقطہ کام آئے گا، نہ شاعر کا شعر کام آئے گا، نہ مومن کا خواب کام آئے گا، نہ میری کوئی مرضی کام آئے گی. ساری مرضی چلے گی تو حسین کی مرضی چلے گی. حسین جو کہیں گے وہ ہوگا، یہ کشتی نجات. اگر میں اپنا ارادے کو اس میں داخل کروں تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گا، حسین کا ارادہ وہاں شامل حال ہوگا. اسی لیے میرے عزیز و میرے بزرگو، علماء کرام کہتے ہیں انقلاب کربلا سے وہی انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے جو انقلاب کربلا کے دسترخوان پر شاگرد بن کر آئے، استاد بن کر نہیں. جی میں اپنے پیغام کو پہنچا پا رہا ہوں. جو انقلاب کربلا کے دسترخوان یا یونیورسٹی میں شاگرد بن کر آئے، استاد بن کر نہیں. جو انقلاب کربلا کو سکھانے کے لیے نہ آئے، انقلاب کربلا سے سیکھنے کے لیے آئے. یہ نہیں کہ میں امام کو سکھانے کے لیے کشتی میں سوار ہو جاؤں، امام سے سیکھنے کے لیے کشتی میں سوار ہو جاؤں. انقلاب کربلا فقیر نہیں ہے جو میری عطا کی محتاج ہو، انقلاب کربلا سخی ہے. میں فقیر بن کر آؤں تو سخی بن کر یہاں سے جاؤں گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. انقلاب کربلا کا دامن خالی نہیں ہے، اس کا دامن بھرا ہوا ہے. میں فقیر ہوں، میں عمل کے اعتبار سے فقیر ہوں، میں جذبات کے اعتبار سے فقیر ہوں، میں شجاعت کے اعتبار سے فقیر ہوں، وہ فقر لے کر آؤں اس یونیورسٹی میں، یہاں سے لے کر جاؤں تو امیر بن کر جاؤں، تو کشتی نجات میں اسی کو نجات ملے گی جو انسان یہاں شاگرد بن کر آئے گا۔ یہاں غرور کو راستہ نہیں ہے، یہاں انانیت کو راستہ نہیں ہے، یہاں تکبر کو راستہ نہیں ہے، یا اگر کسی کو راستہ ہے تو وہ تواضع کو راستہ ہے، وہ انکساری کو راستہ ہے، کسی اور کو راستہ نہیں ہے۔ یا سر اٹھا کر آؤ گے تو ٹھوکر کھاؤ گے، یا سر جھکا کر آؤ تو تمہارا دامن انقلاب کربلا بھر دے گا۔ نجات چاہتے ہو، سر جھکا کر آؤ، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اپنی مرضی کو حسین کی مرضی پر قربان کرو، حسین تمہیں نجات تک لے جائیں گے۔ یہ کشتی نجات رواں دواں ہے، یہاں انانیت نہیں چلے گی، یہاں غرور نہیں چلے گا، یہاں تواضع، یہاں انکساری۔ اس لیے میرا انیس نے کہا، گناہ کا بوجھ جو گردن پہ ہم اٹھا کے چلے، خدا کے آگے خجالت سے سر جھکا کے چلے۔ انسان اکڑتا ہے نا، ایک دوسرا انسان دوسرے انسان کے سامنے اکڑتا ہے، اسے پتا نہیں اس کے گناہ کتنے ہیں، اکڑ کے بات کرتا ہے۔ گناہ کا بوجھ جو گردن پہ ہم اٹھا کے چلے، خدا کے آگے خجالت سے سر جھکا کے چلے، ملا جنہیں انہیں افتادگی سے اوج ملا، انہی نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کے چلے۔ یہاں غرور کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں تکبر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں انکساری کے لیے جگہ ہے، یہاں تواضع کے لیے جگہ ہے۔ حسین کے قدموں پر اپنا سر رکھو، حسین اٹھا کر اسے اپنے سینے تک لگائیں گے۔ حسین کے سینے تک پہنچنا ہے تو راستہ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ اپنے سر کو قدم تک پہنچا دو، جیسے حر نے کیا، اپنے سر کو حسین کے قدموں پر رکھا تو حسین اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ تو یہاں غرور یہاں تکبر نہیں چلے گا۔ ملا جنہیں ملا انہیں افتادگی سے اوج ملا، انہی نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کے چلے۔ خیال آ گیا دنیا کی بے ثباتی کا، چلے جہان سے اصغر تو مسکرا کے چلے۔ ہو مولا علی اصغر کیوں مسکرا کر اس دنیا سے جا رہے ہیں؟ ان کو پتا ہے دنیا کسی کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں، جب دنیا دھوکا دینے والی ہے، جب دنیا فریب دینے والی ہے تو دنیا سے دل لگائے کیوں، دنیا سے تعلق اپنا بڑھائے کیوں، دنیا پر بھروسہ کرے کیوں؟ جب جانا ہی ہے تو مسکرا کر جائیں، تاکہ وہ نقش دنیا میں باقی رہ جائے گا۔ خیال آ گیا دنیا کی بے ثباتی کا، چلے جہان سے اصغر تو مسکرا کے چلے۔ ہنستے ہوئے چلے گئے، ہنستے ہوئے چلے گئے۔ کسی کا دل نہ کیا ہم نے پائے مال کبھی، چلے جو راہ تو چونٹی کو بھی بچا کے چلے۔ یہ شعر ہے، واقعی شعریت ہے اس میں، کہ انسان کسی کا دل پامال نہ کرے، انسان کسی کا دل نہ توڑے، کسی کے دل کو مجروح نہ کرے، کسی کے نیرادوں کو، کسی کے حوصلوں کو پست نہ کرے۔ اس لیے کہ جو گھر کی دیوار توڑ دیتا، دیوار دوبارہ بنائی جا سکتی ہے، لیکن اگر کسی مومن کا دل ٹوٹ جائے، اسے جوڑنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ کہ کسی کا دل نہ کیا ہم نے پائے مال کبھی، چلے جو راہ تو چونٹی کو بھی بچا کے چلے، چونٹی کو بھی بچا کے چلے۔ انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹہر جاؤ چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ابھی تو ابتدا ہے مجلس کے، آپ لوگ اس طرح صلوات پڑھ رہے ہیں تو حوصلے پست ہو جائیں گے۔ بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے۔ یہاں غرور کو جگہ نہیں ہے، کشتی نجات میں تواضع اور انکساری۔ ان الحسینہ مصباح الہدا، سفر کے لیے مجھے دو چیزیں چاہیے، میں سفر کرنا چاہتا ہوں، نجات کی طرف جانا چاہتا ہوں، دو چیزیں چاہیے، ایک نور اور دوسرے وسیلہ۔ اس حسین کی بارگاہ سے مجھے نور بھی مل رہا ہے اور وسیلہ بھی مل رہا ہے۔ انقلاب کربلا کے بعد حسین انسانی سفر کے لیے نور بھی ہے، انسانی سفر کے لیے کشتی نجات بھی ہے۔ جس ایک دروازے سے انسان کو دونوں چیزیں مل جائیں، وہ در بدر کبھی نہیں بھٹکتا، در بدر وہ بھٹکے جسے چیزیں نہ ملیں۔ دیکھیں انقلاب کربلا کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ انقلاب کربلا مجھے نور بھی عطا کر رہا ہے، انقلاب کربلا مجھے وسیلہ بھی صورت ہے، کشتی نجات۔ انسان اپنی خواہشات کو حسین کی خواہشات اور حسین کی مرضی پر قربان کر دے، اور بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن یہ برکت مجھے ملی، اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے. دوسری برکت جو انقلاب کربلا کے ذریعے سے شخصیت حسین سے مجھے ملی ہے، ہمیں ملی ہے، امت اسلام کو ملی ہے، بشریت کو وہ برکت ملی ہے، وہ یہ کہ محبت حسین کے لیے مومنین کا دل مخصوص ہے. غور کیجیے، میں حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارت لا یبرد ابدا، مومنین کے دلوں میں حسین کی بے نسبت ایسی گرمی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی. یہ مخصوص فضیلت بیان کی گئی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت، مومنین کے دلوں میں حسین کی حکومت ہے. اتنا روزے کی دو صورتیں، ایک روزہ جو بنا ہوا ہے عراق میں کربلا میں، ایک روزہ جو ہمارے دلوں میں بنا ہوا ہے. وہ جو عمارت ہم دیکھتے ہیں کربلا میں جا کر، اسے لوگوں نے بنایا ہے. جو دلوں میں، میرے دل میں جو روزہ ہے، میرے ایمان اور عقیدے نے بنایا ہے. یہ روزہ کبھی مسمار نہیں ہو سکتا، اس روزے پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا. یہ جو دل میں میرے روزہ ہے حسین کا بنا ہوا ہے، یہ کربلا کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے. ہر زمانے میں یہ محبت رہی ہے، حسین کی محبت لوگوں کے دلوں میں. نہ تو نہ ہم دربار یزید میں مولا امام نے چیلنج کیا یزید کے دربار میں، یزید پتا ہے پروردگار عالم نے ہمیں کون سی چیزیں عطا کی ہیں، شجاعت ہمارے لیے ہمیں عطا کی پروردگار عالم نے، علم عطا کیا، حلم، شجاعت، سخاوت، عدالت، اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت. یہ ہم نے لوگوں سے نہیں مانگی کہ محبت ہم سے کرو، اللہ نے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی ہے. وہ ابراہیم ہے جو دشت مکہ میں دعا کرتے جا رہا ہے، پروردگار لوگوں کا دل ان کی طرف موڑ دے، جہاں حضرت ابراہیم مانگ رہے ہیں وہ مقام ہمیں مل رہا ہے. امام نے فرمایا حضرت ابراہیم محبت مانگ رہے تھے لوگوں سے کہ اسماعیل کی محبت ان کے دلوں میں آ جائے، لیکن پروردگار ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال چکا ہے. ہمیں مارنے سے ہماری محبت کو تو لوگوں کے دلوں سے نکال نہیں سکتا. یہ محبت مخصوص ہے حسین سے مومنین کے دلوں میں. نام حسین پر اب لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں، نام حسین پر سے کے ذریعے لوگوں کو آپ ایک مقام پر بلا سکتے ہیں، نام حسین کے ذریعے سے لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، نام حسین کے ذریعے سے مومنین میں اتحاد پیدا کر سکتے ہیں، نام حسین کے ذریعے سے مومنین میں اتفاق پیدا کر سکتے ہیں. کیوں؟ حسین کے نام پر لوگ کھنچ کر آئیں گے. حسین کے نام پر لوگ کھنچ کے آ جاتے ہیں. جو حسین کے نام سے کھنچ جاتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو کھینچ کے چلے آتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. یہ دلوں میں محبت ڈالی کس نے؟ یہ دلوں میں محبت اللہ نے ڈالی ہے. یہ مومن کے دلوں میں مخصوص انقلاب کربلا کی دین میں سے ایک دین ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں میں حسین کے بے نسبت وہ گرمی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑی برکت ہے یہ انقلاب کربلا کی. انقلاب کربلا کے بعد لوگوں کے زبانوں پر یا حسین رہا ہے. رضا سرسوی نے کہا، غم حسین کو بدعت بتا کے پوچھتے ہو، کس پہ روتے ہو، آپ کہاں ہیں حسین؟ غم حسین کو بدعت بتا کے پوچھتے ہو، کس پہ روتے ہو، اب کہاں ہیں حسین؟ مار کر اپنا ہاتھ سینے پر ہم بتاتے ہیں اب یہاں ہیں حسین. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اب کہاں ہے حسین؟ حسین کا تعلق، حسین کا وجود ہے کہاں؟ کعبہ دلہا، دلوں کے کعبہ ہیں حسین، مومنین کے دل کے کعبہ ہیں حسین. یہ محبت اللہ نے مومنین کے دلوں میں ڈالی ہے، یہ برکت ہے انقلاب کربلا کی. حسین کی محبت مومنین کے دلوں میں مخصوص ہے، اسے کوئی چھین نہیں سکتا ہے. جو چیز دل کی اسے کوئی چھین نہیں سکتا ہے. نہ بدعت کے فتوے، نہ کفر کے فتوے، نہ رکاوٹیں، کچھ کوئی بھی چیز اسے چھین نہیں سکتی. اس لیے کہ مسئلہ دل کا ہے، مسئلہ اعضاء و جوارح کا نہیں ہے. میں کوئی چیز اپنے ہاتھ پر اٹھا کر نہیں لے جا رہا ہوں کوئی اسے چھین لے، کوئی چیز میں اپنی ہتھیلی پہ سجایا ہوا نہیں ہوں کوئی اسے انسان اسے اسیر کا بنا لے. نا، یہ میرے دل کا مسئلہ ہے، کوئی اس پر قبضہ نہیں کر سکتا سوائے حسین کے. اس دل میں محبت حسین علیہ الصلوۃ والسلام. یہ بڑی انقلاب کربلا کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے. چلیے تیسری برکت کی طرف اشارہ کروں. کیا ملا ہمیں انقلاب کربلا سے جو وجود حسین کے بدلے ہمیں وہ چیز ملی ہے؟ بہت بڑی چیز ہے میرے عزیزو. ایک ہے اللہ کی مرضی پر راضی ہونا. ممکن ہے میں اپنا پیغام آپ کو پہنچا پا رہا ہوں، آپ لوگ حوصلے کے ساتھ سننا چاہتے ہیں، میں آگے بڑھوں، اگر نہیں تو مجھے مسائل بھی پڑھنے آتے ہیں. تھوڑا ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں، اگر مجلس کا ماحول بن جائے تو شاید میں اور دلچسپی کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں. ماشاء اللہ، معافی چاہتا ہوں ہمیں. ایک ہے اللہ کی عطاؤں پر راضی ہونا. دیکھیں قرآن مجید میں ایک پروردگار عالم نے اس ایک موضوع کو میں چھیڑنا چاہتا ہوں یہاں پر، آپ انشاءاللہ اس پر تحقیق کریں گے. وہ یہ ہے کہ اللہ بندے سے بہت جلد راضی ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے دعا کمیل مولا کائنات، کسی نے اشارہ کر دیا، ماشاءاللہ آپ کا مطالعہ تو مجھ سے زیادہ ہے. دعا کمیل مولا کائنات کا لقب ہے یا سریع رضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے. ہماری ماں کتنی جلدی راضی ہوتی ہے پتا ہے؟ باپ کو راضی کرانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، ڈانٹ دیتا ہے، لیکن ماں کو راضی کرانا بہت ہی آسان ہے. کوئی چیز مانگنا ہو تو پہلے ماں کے پاس جاؤ، پہلے باپ کے پاس مت جاؤ. کوئی بھی چیز مانگنی ہو، پیسہ مانگنا ہو، کوئی چیز مانگنی ہو، پہلے ماں کو راضی کرا دو، ساری چیزیں حل ہو جائیں گی. ناراض بھی ہو گئے، ماں کو راضی کرانے میں بہت دیر نہیں لگتی ہے، ماں کا دل موم کا ہوتا ہے، بہت جلدی راضی ہو جاتی ہے. 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا پروردگار ہے، اس کو راضی کرانا مشکل کام نہیں ہے. یا سریع الرضا، ٹھوکر لگی، غلطی ہو گئی، گناہ سرزد ہو گیا، گر گئے، پھسل گئے، پروردگار استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، پروردگار کہتا فرشتوں سے اس پر رحمت نازل کرو، اس کی توبہ کو قبول کر لو. بہت آسان ہے اللہ کو راضی کرانا. نا امید کبھی نہ ہونا، لیکن امیدواری میں گناہ نہ کرنا. دو پیغام میں نے دے دیے، ایک زیادہ امید میں گناہ نہ کرنا، اس لیے کہ ہر ایک کو توفیق توبہ نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ موت اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، ٹائم اس کا پتہ نہیں کب آ جائے. امیدواری میں گناہ نہ کرنا، اگر گناہ سرزد ہو جائے تو نا امید نہ ہو جانا. یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، پروردگار کہتا ہے آؤ میرے بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، لوگوں کے سامنے نہیں، میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ. تم جتنا رو گے میں تمہارے توبہ کو، تمہارے استغفار کو قبول کر لوں گا، سجدہ کرو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لیتا ہوں. الان وقت ایسا ہے، پروردگار فرعون سے کہا پروردگار اب کاش تو تھوڑی دیر پہلے ہی توبہ کر لیتا، میری رحمت تو تیرے سر پر تھی، اب جو ڈوب رہا اب توبہ کر رہا، اب تو وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے، لیکن کاش تو پہلے کر لیتا. قرآن مجید میں آیت ہے اب توبہ کر رہا ہے نا، تیری توبہ قبول کی نہیں کہا پروردگار، الان وقت اسد، اتنی دیر کر دی فرعون، اتنی دیر کر دی تو نے، بہت دیر کر دی تو نے توبہ کرتے کرتے. یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کا دامن بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، بہت جلدی ہے راضی کرانا اللہ کو، بہت آسان ہے. ایک جملے میں، ایک توبہ، ایک استغفار میں راضی کرا سکتے ہیں. لیکن بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے؟ سوال، بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے؟ ساری دنیا اسے دے دو تب بھی راضی ہونے والا نہیں، یہ کہ اور دنیا مانگے گا. یہ کہ اور دنیا، پروردگار یہ گھر دے دے، پروردگار اللہ نے عطا کر دیا، پروردگار چھوٹا ہے، ڈبل بیڈ روم کا چاہیے، مل گیا، پروردگار مہمان بھی آنے لگے ہیں ٹرپل، پروردگار یہ علاقہ صحیح نہیں ہے، دوسری جگہ، دوسری، کتنا انسان مانگتا جائے بارگاہ پروردگار، کبھی قانع ہوتا ہی نہیں ہے. مولا گرند حجب اللہ میں فرماتے ہیں دو قسم کے لوگ ہیں جو کبھی تھکتے ہی نہیں مانگنے سے، ایک طالب علم، دوسرے طالب مال. جسے جو پیسہ مانگتا ہو کبھی نہیں کہا پروردگار ایک کروڑ دے دے، دو کروڑ نا، وہ دروازہ کھلا رکھتا ہے ہمیشہ، تو دیتا جا میں لیتا جاؤں گا. دوسرے طالب علم بھی جو کتاب پڑھتا ہے، پڑھتا چلا جاتا ہے، وہ پڑھنے سے کبھی نہیں تھکتا ہے، جس طرح زمین بارش سے نہیں تھکتی، طالب علم کتاب سے نہیں تھکتا ہے. جو تھک جائے وہ طالب علم نہیں ہے، جو تھک جائے وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے. اسی طرح ہم طالب مال بھی، پروردگار مولا کائنات کہتے ہیں نہیں، یہ طالب مال بھی نہیں تھکتا، انسان کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں ہے. ایک ہی چیز سے انسان کا پیٹ بھرے گا، وہ قبر کی مٹی سے، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے انسان کا پیٹ بھرنے والا نہیں. بڑا لالچی ہے انسان، قرآن کہتا ہے بڑا لالچی اور بڑا حریص ہے. ہارون رشید نے کہا میں ایک ایسے بوڑھے سے ملنا چاہتا ہوں جس نے پیغمبر اسلام کا زمانہ دیکھا ہو. ہارون رشید نے کہا میری آرزو ہے، بادشاہوں کی آرزو بھی عجیب و غریب آرزو ہوتی تھی، جو جس نے پیغمبر اسلام کا زمانہ دیکھا ہو اسے بلا کے لیاؤ، میں حدیث سننا چاہتا ہوں اس نے پیغمبر سے سنی ہو. اس کو لایا گیا، ڈھونڈا گیا، ایک گاؤں میں بیٹھا ایک بوڑھا تو ملا، 130 سال جس کی عمر تھی. اس کو لایا گیا, اٹھا کے لایا گیا کندھے پر ہارون رشید کے دربار میں. اس نے کہا تم نے کوئی پیغمبر اسلام سے حدیث سنی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے ایک پیغمبر اسلام سے حدیث سنی ہے. کیا وہ حدیث بیان کر سکتے ہو؟ اس بوڑھے نے کانپتے ہوئے لہجے میں اس حدیث کو بیان کیا. حدیث یہ تھی کہ انسان اپنے ہنر سے پہچانا جاتا ہے, اپنے نام سے نہیں. انسان اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے. قیمت کل امرئ ما یحسنہ, ہر انسان کی قیمت اس کے ایکشن سے, ایکشن کی قیمت ہے, کام کی قیمت ہے, اس کی زبان کی قیمت, اس کے نام کی قیمت نہیں ہے. بولنے والے ہزار چیزیں بولتے ہیں لیکن ایکشن اس کا جو بولتا ہے وہی چیز ہے, اس کی وہی قیمت ہے. کہا بہت اچھی حدیث ہے. تو ہارون رشید نے کہا اسے مال دے دو. مال دیا گیا, تحفے دیے گئے, ہدایے دیے گئے. کتنے سال ہیں اس کے؟ 130 سال. ہدایے تحفے اس نے لیے. تحفے لینے جاتے جاتے بوڑھے نے کچھ کہا. ہارون رشید نے کہا یہ بوڑھے نے کیا کہا جو اس کو اٹھا کے لے جا رہے تھے؟ اس بوڑھے نے یہ کہا کہ یہ انعامات اسی سال کے لیے یا آئندہ سال بھی ملیں گے؟ غور کیجیے گا حدیث کا, جو اس بوڑھے کا جملہ سنیے گا, یہ انعامات تحفے صرف اس سال کے لیے ہیں یا آئندہ سال بھی ملیں گے؟ یعنی 130 سال ہو گئے لیکن انعامات دے کر ایک اور سال زندہ رہنے کی خواہش بڑھ جاتی ہے انسان کی. انسان لیتا ہوا کبھی تھکتا نہیں. یہ انسان بڑا حریص ہے, بڑا حریص. اور کوئی برائی بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں حکم ہے کہ دعا کرو تو بڑی بڑی دعائیں کرو, بھی چھوٹی دعائیں بھی مت کرو. پروردگار مجھے 1 لاکھ دے دے. نہیں, کہ جب وہ دینے والا نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی ہے تو مانگنے والا کیوں کنڈیشن لگائے؟ دعائیں بڑی کرو, منع نہیں ہے, لیکن تھکتا نہیں ہے انسان. قرآن مجید میں صرف 2 قسم کے لوگوں کے لیے پروردگار نے کہا, یہ لینے کے بعد راضی ہو گئے. یا ان کا دل وسیع تھا یا عطا عظیم تھی. غور کیجیے گا میرے عزیزو, آج کی مجلس کا تحفہ آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں. یا ان کا دل وسیع تھا یا عطا بڑی تھی. ایک پیغمبر اسلام, سورہ والضحیٰ میں پروردگار کہتا ہے ولا سوفا یعطیک ربک فترضى, اے رسول ہم تمہیں ایک چیز ایسی عطا کریں گے بہت جلد جس کو پانے کے بعد تم راضی ہو جاؤ گے. اور دوسرے امام حسین کے لیے سورہ والفجر میں کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, تم اللہ سے راضی, اللہ تم سے راضی. اور کیا ملا رسول کو جو رسول راضی ہو گئے؟ کیا ملا حسین کو جو حسین راضی ہو گئے؟ قرآن مجید کی آیتوں کو ڈھونڈے. کیا ملا رسول کو جو رسول راضی ہو گئے؟ ولا سوف یعطیک ربک فترضى, بہت جلد اللہ تمہیں ایسی چیز عطا کرے گا جس کو پانے کے بعد تم راضی ہو جاؤ گے. پروردگار تو کیا, تو نے کیا عطا کر دیا رسول کو جو رسول راضی ہو گئے؟ عطا کے لفظ کو ڈھونڈتے ہوئے جاؤ تو سورہ کوثر میں ہمیں وہی لفظ ملتا ہے جسے پروردگار عالم پکار کر کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر, اے رسول ہم تمہیں فاطمہ دے رہے ہیں. فاطمہ کو دینے کے بعد رسول راضی ہو گئے. وجود فاطمہ وہ رحمت و وہ نعمت پروردگار ہے جس کو پانے کے بعد ہمارا رسول راضی ہو گیا. پروردگار بس, اس سے بڑھ کر کوئی نعمت دنیا میں ہے ہی نہیں, اس سے بڑھ کر کوئی رحمت دنیا میں ہے ہی نہیں. ان اعطیناک الکوثر, ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا. تو کیوں یہ نعمت عظیم ہے؟ اس کے فوراً بعد پروردگار نے کہا فصلی لربک, اب نماز شکرانہ ادا کرو. وانحر, مٹھائی بھی تقسیم کرو, اس لیے کہ ہم نے تمہیں فاطمہ جیسا وجود عطا کیا ہے. اب اس وجود, اس طرح کے وجود کو پانے کے بعد ہر انسان راضی ہو جائے گا؟ پیغمبر اسلام راضی, خاتم النبین راضی ہو گئے, ولا سوف یعطیک ربک فترضى راضی ہو گئے. اب امام حسین کس بات سے راضی ہو رہے ہیں؟ راضیتا مرضیہ, میں تجھ سے راضی, تو نے قربانیاں دے دی, تو مجھ سے راضی, میں نے تجھے عطا کر دیا. پروردگار تو نے حسین کی قربانیوں کے بدلے کیا عطا کیا ہے جو حسین راضی ہو گئے؟ وفات الجنا اٹھا کر دیکھیے, 4 چیزیں پروردگار عالم نے حسین کو عطا کی جس سے حسین راضی ہو گئے. پہلی چیز, حسین کی نسل میں امامت چلی گی. اللہ اکبر, یہ ہے برکات عاشورا. حسین کے وجود کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ انقلاب کربلا کے بعد نسل امام حسین آج تک باقی ہے. وارث کا زندہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ موروث راضی ہے. گزشتہ مجلس میں میں نے کہا تھا نا, غم حسین کو بیدت ذرا سنبھل کے کہو, ابھی حسین کا ایک سوگوار باقی ہے. یعنی اب وارث حسین باقی ہے، یہ وارث حسین کو عطا کیا اور حسین بن گئے ابو الائمہ. ابو الائمہ یعنی اماموں کے باپ، نو امام حسین کی نسل سے. یہ عطائے پروردگار امام حسین علیہ السلام. اب مفاد الجنا اٹھا کر دیکھیں دعاؤں میں اس کا تذکرہ ہے. ایک چیز جو عطا کی پروردگار عالم نے، نسل میں امامت چلی. دو، جس خاک پر حسین کے خون کے خطرے گرے تھے پروردگار عالم نے اس خاک کو خاک شفا بنا دیا. مٹی کا کھانا حرام ہے لیکن خاک کربلا کو بطور شفا کھانا جائز ہے. اس خاک کو خاک شفا بنا دیا پروردگار عالم نے. حسین کی برکتوں میں سے ایک برکت ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے ہے، یہ برکت ہمارے لیے نا، خاک شفا جو ہمارے لیے شفا ہے. بچہ پیدا ہو تو خاک شفا کی گٹھی اسے پلاؤ، اس سے کہ کوئی بلا اور کوئی بیماری اس پر حملہ نہیں کرے گی. ہم لوگ بھول جاتے ہیں، ٹیکے لگوانے ہمیں یاد رہتے ہیں لیکن خاک شفا کی گٹھی پلانا ہم بھول جاتے ہیں. آب فرات، پانی فرات کے پانی کی گٹھی پلاؤ اور خاک شفا کی گٹھی پلاؤ بچے کو، تاکہ بچہ بیمار نہیں ہوگا کبھی. اور مر جائے کوئی انسان تو اس کے کفن کے ساتھ خاک شفا رکھ دو، اس سے کہ قبر کی تاریکی میں اگر کوئی نور کام آتا ہے تو خاک شفا کا نور ہے. پیدا ہو تو خاک شفا، مرے تو خاک شفا، زندگی بھر سجدہ کرو تو خاک شفا بھی سجدہ کرو. جس دیکھیں انقلاب کربلا کی برکتوں سے برکت ہے کہ نہیں ہے یہ خاک شفا ہمارے پاس ہے. پیدا ہو بچہ تو خاک شفا کی گٹھی، مر جائے تو حنوت میں خاک شفا رکھ دو، قبر میں کام آئے گی. زندگی بھر خاک شفا پر سجدہ کرو، اس لیے کہ خاک شفا کو گواہ بناؤ کہ میں نمازی ہوں. اور خاک شفا کی گواہی کو پروردگار کبھی رد نہیں کرتا. خاک شفا کو گواہ بناؤ کہ میں نے سجدہ کیا ہے، اور یہ گواہی دے گی خاک شفا قیامت کے دن. پروردگار اس خاک شفا کی گواہی کو کبھی رد نہیں کرتا. خاک شفا پہ سجدہ کرنا عبادت بھی ہے اور در سے شہادت بھی ہے. اس سے شہادت کی خوشبو آتی ہے، شہادت کی خوشبو آتی ہے. دوسری چیز، نسل میں امامت پہلی چیز، خاک شفا کو پروردگار، خاک کو پروردگار عالم نے خاک شفا بنا دیا. تیسری چیز، جو کربلا پہنچ جاتے ہیں روزے اربعین یا روزے عاشورہ یا روزے عرفہ یا عام دنوں میں، گنبد کے نیچے جو کھڑے ہو کر، حسین کے روزے کے گنبد کے نیچے جو کھڑے ہو کر دعا مانگے گا، پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ حسین کے خون کی قسم میں اس کی دعا کو مستجاب کروں گا. استجابت دعا زیر گنبد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. تیسری چیز پروردگار عالم نے عطا کی ہے. دیکھیے کیوں، کب حسین راضی ہوا، راضیتم مردیہ کی میں تفصیل بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اور امام حسین کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے، اور یہ برکت نہیں ہے انقلاب کربلا کے بعد، تو یہ کمال ہمیں نصیب ہوا ہے، یہ برکت ہمیں نصیب ہوئے کہ ہم دعا کریں تو دعا مستجاب ہوگی. اور چوتھی چیز، جو بھی زیارت کربلا کے لیے جائے گا، انشاءاللہ زیارت کے موضوع پہ میں بات کروں گا، زیارت کربلا کے لیے جائے گا، جتنی دیر کربلا میں رہے گا، جتنی دیر سفر میں رہے گا، پروردگار اس مدت کو اس کی عمر میں حساب نہیں کرے گا. یعنی ایک ایکسٹرا لائف انسان کو ملتی ہے زندگی اس زیارت حسین کے بدلے میں. یہ بھی عطا پروردگار ہے، برکت، حسینی برکتوں میں سے ایک برکت. یہ بھی برکت ہے، امام حسین علیہ السلام سے برکت ہے. کتنی برکتیں پروردگار نے عطا کر دی، اور وہ برکتیں ہمیں مل رہی ہیں. تو یہ محبت ہے حسین میرے دل میں، اور نسل امامت آج تک باقی. یہ برکت ہے کہ ہمارا امام زندہ ہے، دنیا یتیم ہے، ہمارے سروں پہ ہمارا وارث ہے، خاک شفا ہمارے پاس ہے، دعائیں ہمارے مستجاب ہونے کے لیے وسیلہ ہمارے پاس موجود ہے. اور زیارت پر جائیں گے تو ہماری عمر بھی بڑھتی ہوئی گھٹتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، جتنا وقت زیارت میں صرف ہوگا. یہ بھی کربلا کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے. بتا دوں ایک برکت اور کیا ہے، کہ امام حسین کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے، پروردگار عالم نے حسین کے نام سے کئی شفاعت کے دروازے کھول دیے. علامہ کاشف الغطا کہتے ہیں باب الحسین مفتوحا، حسین کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے. دو چیزیں حسین کی بارگاہ سے منسلک ہے، ایک شفا، دوسرے شفاعت. دنیا میں شفا، آخرت میں شفاعت. مخصوص شفاعت ہے، کچھ شفاعتیں مخصوص بھی ہیں. انقلاب کربلا سے پہلے فرش عزا کا تصور نہیں تھا، انقلاب کربلا کے بعد انقلاب کربلا کی برکتوں میں سے یہ برکت یہ کہ فرش عزا پر آنے والوں کی امام شفاعت کریں گے. اور کیوں شفاعت کا دروازہ وسیع ہو گیا؟ یہ حسین کے وجود کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے. بہت بڑی برکت ہے، اس کی طرف توجہ کرے انسان، بہت بڑی برکتوں میں سے ایک برکت ہے. شفاعت، مغفرت، جنت. میں آسانی سے بانٹوں گا بھی نہیں، گھبرائیے نہیں. مغفرت، شفاعت، جنت، تین چیزوں کو پروردگار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دشت کربلا میں بانٹا، لیکن لینے والے 72 نکلے. حور نے مغفرت مانگی، امام نے کیا جملہ کہا؟ جا میں بھی تجھے معاف کر دیتا ہوں، اور کون معاف کرے گا؟ میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کر دیا. وہ مغفرت کا تعلق دنیا سے ہے یا آخرت سے؟ مغفرت کا تعلق ہے آخرت سے، لیکن آخرت کے منظر کو حسین نے دشت کربلا میں پیش کیا. لیکن مغفرت مانگنے والوں کی تعداد کتنی نکلی؟ حور، حور کا غلام، حور کے بچے، کچھ اور کون طلبگار تھے مغفرت کے؟ شفاعت کا دروازہ حسین نے کھول دیا، اور جنت. عمر ساتھ سے حسین نے کہا، اگر تو میرے ساتھ آ جائے میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں، میں جوانان جنت کا سردار ہوں. عمر ساتھ نے کہا، وہ قرض ہے، مجھے نقد چاہیے. امام نے کہا، نہ تجھے نقد ملے گا نہ قرض ملے گا. کہا، مجھے رائے کی حکومت ملے گی، یہ پروانہ ہے. حسین نے کہا، تو بستر پر ہوگا، تیرا سر قلم کر دیا جائے گا. ابھی بستر پر لیٹا ہی ہوا تھا، مختار کی فوج داخل ہوئی، اس کا سر تن سے جدا کر دیا. وہ چلاتا رہا، رے 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 رے، نہ رے نہ رے، اس دنیا سے چلا گیا. امام حسین کا دشت کربلا میں جنت بانٹ رہے تھے. مغفرت، شفاعت، جنت، امام حسین کے نام سے ایک مخصوص دروازہ کھلا ہوا ہے، ایک مخصوص دروازہ. اگر انسان اس مقام تک پہنچ جائے، انقلاب کربلا کا مقام ہے، امام حسین کے وجود تک پہنچ جائے، اس کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں. یہ ہے عاشورہ کی برکتیں. میری ذمہ داری کیا ہے؟ عرفان حسین میری ذمہ داری ہے. میں نے اشارہ کیا، انانیت کو قربان کرو، تکبر کو ہٹا دو. غداروں کو اور متکبر لوگوں کو کبھی انقلاب کربلا ساتھ نہیں دے گا، نہ غدار کا اور نہ متکبر کا. نہیں، یا شاگرد بن کر آؤ، یا جذبات کو قربان کرو، یا حسین کو لیڈر مارو، اپنے نفس کو لیڈر نہیں. کشتی حسین پر سوار ہو جاؤ، جو عباس کہیں گے وہ مانو، جو علی اکبر کہیں گے وہ مانو، جو قاسم کہیں گے وہ مانو. میرا ارادہ وہاں چلنے والا نہیں ہے، میری خواہش وہاں چلنے والی نہیں ہے. وہاں وہ چلے گا جو حسین چاہیں گے. اور حسین کا عرفان اگر مجھے مل جائے، یہ ساری برکتیں میرے پاس آ جائیں گی. اور واقعاً کربلا کی زمین جنت کی زمین ہے، واقعاً ہے. یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے. روز قیامت پروردگار عالم اس سرزمین کو اتنا بلند کرے گا، وہ جنت سے جا کر مل جائے گی. یہ زمین جنت سے جا کر مل جائے گی، وہ پروردگار بلند کر دے گا جنت کو. انسان مانگے کربلا، مانگے، مانگے توفیق فہم عاشورا، مانگے، مانگے انقلاب کربلا کی برکتوں کو مانگے. رضا سرسوی نے کہا، اختر سرسوی نے کہا، رنگے سحر میں جب شب ہجرت بدل گئی، نفسِ علی بھی مرضی قدرت میں ڈھل گئی. رنگے سحر میں جب شب ہجرت بدل گئی، نفسِ علی میں مرضی قدرت بدل گئی. کس آئینے میں کر لیا سنگار حر بتا، ایک رات میں خطاؤں کی صورت بدل گئی. کس آئینے میں، تونے کس نے آئینے میں دیکھ کر اپنے آپ کو سنوار لیا تھا؟ اور ایک مغفرت اتنی نصیب ہو گئی کہ ایک رات میں لعنت اللہ سے علیہ السلام بن گیا. کیا یہ ہو سکتا ہے انقلاب کربلا کی؟ ہاں، انقلاب کربلا کی دین ہے. انسان سوچنے میں کامیاب ہو جائے تو ایک لمحے کمے میں وہ ہجرت کر سکتا ہے، گناہوں سے نیکی کی طرف آ سکتا ہے، باطن سے حق کی طرف آ سکتا ہے. کس آئینے میں کر لیا سنگار حر بتا، ایک رات میں خطاؤں کی صورت بدل گئی. کس کے لیے رسول کا سجدہ ٹہر گیا، جبریل آج کیسے شریعت بدل گئی. کس کے لیے رسول کا سجدہ ٹہر گیا، جبریل آج کیسے شریعت بدل گئی. اب باد شاہ مملکتے صبر ہیں حسین ایوب، اب تمہاری حکومت بدل گئی. اب باد شاہ ہے
بابا سے بلند سلوات.
اللہ اکبر.
محمد.
محمد.
عباد شاہ مملکت صبر ہے حسین، ایوب اب تمہاری حکومت بدل گئی، جھولے میں بے زبان کے اکتا گیا تھا دل، مختل میں آ گیا تو طبیعت بدل گئی۔ جھولے میں سوتے سوتے علی اصغر تھک گئے تھے، مختل میں آ گئے تو مسکرا کر چلے گئے۔ جھولے میں بے زبان کے اکتا گیا تھا دل، مختل میں آ گئے تو طبیعت بدل گئی۔ اختر خدا سے مانگنے جنت چلا تھا میں، کربو بلا کو دیکھا تو نیت بدل گئی۔ سلوات پڑھی ہے محمد و آل محمد۔ یہ مرکز وہی مرکز ہے جہاں برکتیں ملے وہ مقام مقام جنت ہے، جہاں نعمتیں ملے وہ مقام مقام جنت ہے۔ فرض یہ ہے، میری ذمہ داری ہے ان برکتوں کے مقابلے میں حسین کا عرفان حاصل کرو، معرفت حسین۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا حاضل حسین، ہاتھوں پہ بلند کر کے فرمایا حاضل حسین، اور فوراً کیا کہا جملہ فعرفو ہو، یہ ہے حسین، اس حسین کو پہچانو۔ تم نے اگر اسے پہچان لیا، ابوہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ، جدہ فی الجنہ، جدتہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ، ابوہ فی الجنہ، محبہ فی الجنہ، محب و محبیہم فی الجنہ، اگر عرفان حاصل ہو گیا تو پھر جنت تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ وہ اور ہیں جو جنت جانے کی تمنا کرتے، معرفت حسین حاصل کر لو، جنت تمہارے آنے کی تمنا کرے گی۔ فرق، بہت فرق ہے جانا احسان لے کر اور اسے منتظر ٹھہرانا، لیکن فرض یہ ہے کہ انسان معرفت حاصل کرے۔ میرے عزیز، کیوں اصحاب حسین حسین کو چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اگر جنت کوئی دوسرا مقام ہوتا تو لوگ چلے جاتے دوڑ کر، اصحاب حسین کو پتا ہے جہاں وہ ہیں وہی مقام مقام زندگی ہے، وہی مقام مقام مغفرت ہے، وہی مقام مقام شفاعت ہے، وہی مقام مقام جنت ہے۔ چراغ گل کر دیا، جاؤ۔ حتی امام حسین نے کہا میں بیعت اپنی اٹھا لیتا ہوں، تم گناہگار بھی نہیں ہوگے، جاؤ۔ اس لیے کہ ظالم کو میرے سر کی ضرورت ہے، تمہارے سر کی ضرورت نہیں ہے، میرے سر کی ضرورت ہے۔ تمہیں قتل کر کے ظالم مجھے چھوڑنے والا نہیں ہے، اور دین کو میرے قربانی کی ضرورت ہے، جاؤ بیعت بھی اٹھا لیتا ہوں۔ کوئی جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کہ اصحاب حسین کو پتا تھا کہ اس بارگاہ میں رہنے کا مطلب ہے جنت میں رہنا، اور کربلا کے لیے صرف مخصوص نہیں ہے یہ واقعہ، یہ ہر زمانے کے ہر امام کے چاہنے والوں کے لیے واقعہ ہے کہ جو حسین کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اسے پھر دوسری محفل اچھی نہیں لگنی چاہیے، جو حسین کی بزم میں آ جاتا ہے اسے پھر دنیا خوبصورت نہیں لگے گی۔ حسین سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز ہے؟ کربلا زخمی ضرور ہے لیکن حسین بہت ہے۔ اس بارگاہ کے قریب آ جاؤ، یہ بہت خوبصورت ہے، یہ بہت خوبصورت ہے۔ اصحاب حسین کمال تک پہنچ گئے، انہیں پتا تھا کہ یہ مقام وہ ہے جہاں برکتیں ملتی ہیں، یہ وہ مقام وہ ہے جہاں رحمتیں ملتی ہیں، یہ مقام وہ ہے جہاں فضیلتیں ملتی ہیں۔ آ گئے، اور آنے کے بعد نہ تنہا وہ محب کہلائے، وہ کہلائے انصار۔ بہت فرق ہے محب اور انصار میں۔ محب یعنی چاہنے والا، انصار یعنی چاہت کے ساتھ قربانی دینے والا۔ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، اللہ اکبر، مدد کر رہے ہیں حسین کی، ہم سلام کر رہے ہیں کہ یہ رسول کے بھی انصار تھے، یہ علی کے بھی ناصر تھے، یہ علی فاطمہ کے بھی ناصر تھے، امام حسن کے بھی ناصر، یہ حسین کے بھی ناصر۔ اس لیے کہ دشت کربلا میں حسین رسول بن کر آئے تھے، حسین علی کے بھی وارث تھے، حسین فاطمہ کے بھی وارث تھے، حسین حسن کے بھی وارث تھے، اور حسین خود حسین تھے۔ جو ان کی نصرت کرنے والا ہے گویا وہ پنجتن کی نصرت کرنے والا ہے۔ اس لیے جب آخری رخصت کے بعد امام مقتل کی طرف جا رہے تھے تو زینب کبریٰ نے ایک جملہ کہا ہے، وہ جملہ یہ کہ آج بھیا حسین، آج ایسا لگتا ہے کہ میرے نانا اس دنیا سے چلے گئے، آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے بابا کی شہادت ہو گئی، آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری ماں کی شہادت ہو گئی، آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھیا حسن اس دنیا سے چلے گئے۔ کہ پنجتن کی ایک آخری کڑی تھی امام حسین، جب وہ مقتل میں جانے لگے تو ایسا لگتا ہے کہ پنجتن اس دنیا سے جا رہے ہیں، پنجتن اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو سوال کیا زینب نے روکنے کے لیے امام حسین کو، یہ نہیں کہا کہ بھیا حسین رک جاؤ آخری رخصت کے لیے، زینب کبریٰ نے کہا محلن محلا یبن زہرا، زہرا کا نام لیا زینب نے، جو ہی زہرا کا نام امام حسین نے سنا رک گئے، کہا بہن زینب کیا بات ہے، کہ آخری دیدار کر لے یہ بہن بھائی کا، ماں کی ایک وصیت یاد آ گئی، کتنی محبت تھی بہن اور بھائی میں، کوئی بیان نہیں کر سکتا، کوئی بیان نہیں کر سکتا، مدینے سے چلے تو ساتھ ساتھ، مکے میں آئے تو ساتھ ساتھ، کربلا میں آئے تو ساتھ ساتھ، لیکن آخری رخصت زینب کے لیے بہت بڑی مصیبت کا وقت تھا. علامہ مجلسی کہتے ہیں سب سے بڑی مصیبت بیویوں کے لیے حسین کی رخصت ہی ہے، سب سے بڑی مصیبت، بچوں کو قربان کیا بیویوں نے حسین بچ جائے، بھائی کو قربان کیا بھائیوں کو قربان کیا بہنوں نے حسین بچ جائے، سب قربانیاں دی حسین بچے، جب حسین رخصت آخری رخصت کے لیے آئے تو بیویاں پریشان ہو گئیں، کہ بھیا ہمارا کون، ہمارا کون. ڈھارس تھے حسین بیویوں کی، کہ بھیا ماں کی وصیت یاد آئی ہے، کہ کیا ماں کی وصیت ہے، کہ میرا بیٹا جب مقتل میں جانے لگے تو بیٹی میں کربلا میں نہیں رہوں گی، میری جانب سے تم حسین کے گلے کا بوسہ لینا. زینب نے حسین کے گلے کے بوسے لیے، بھیا میری ماں نے کہا تھا اس گلے پر خون کن خنجر چلے گا، زینب نے آخری بوسہ لے لیا. ایک مرتبہ حسین کو ماں کی وصیت یاد آئی، بہن یہ بھائی بھی چاہتا ہے کہ اپنی ماں کی وصیت پر عمل کرے، بیٹا جب آخری رخصت کے لیے جانا تو اس بات کو یقین کر لینا تیرے بہن کے بازوؤں میں رسل ماتے جائے، اس کے بازوؤں کا بوسہ لینا. حسین نے بہن کے بازوؤں کا بوسہ لیا، کہ اس بازوؤں میں رسل باندھی جائے گی میری شہادت کے بعد. روایت کہتی ہے حسین نے زینب کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اس بری صبر کرنا، اب رونا نہیں، اس لیے کہ پیغام کربلا کو لے جانا ہے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، عصر عاشور تک زینب گریا کرتی رہی. عصر عاشور کے بعد حسین نے جو ہی کہا، بہن زینب صبر کرنا، لا تنسانی فی صلاۃ اللیل، نماز تہجد میں حسین کو نہ بھولنا. حسین نے پھر گریا نہیں کیا، بھیا تیرے بچوں کو بچاؤں گی، بھیا تیرے خاندان کو بچاؤں گی، بھیا سید سجاد کو بچاؤں گی، گریا زینب نے نہیں کیا. لیکن قافلے میں فرق تھا، عصر عاشور تک حسین کی ذمہ داری، عصر عاشور کے بعد اب زینب قافلہ سالار ہے، لیکن یہ خطیب کہتے ہیں کہ بہت فرق ہے حسین کی ذمہ داریوں میں، زینب کی ذمہ داریوں میں. 11 محرم کو زینب نے مقتل کا رخ کر کے کہا، بھیا تو بھی قافلہ سالار تھا، میں بھی قافلہ سالار ہوں، لیکن بھیا بہت فرق ہے، بھیا تیرے ساتھ اکبر تھے، میرے ساتھ رباب ہے، تیرے ساتھ قاسم تھے، میرے ساتھ سکینہ، تیرے ساتھ عباس، تو میرے ساتھ کلثوم. بھیا بڑا فرق ہے، بھیا دونوں کے قافلوں میں بڑا فرق ہے، وہ جان قربان کر کے چلے گئے، میں بچوں کو سنبھالوں، ارے باپ کو ڈھونڈ رہے ہیں بچے تو کیا جواب دوں، ارے چچا کو ڈھونڈ رہے ہیں تو کیا جواب دوں. عجب صبر تھا زینب کا، عجب صبر تھا زینب کا. شیر دل خاتون ہے علی کی، ہر ایک بی بی کو تسلی دیتی گئی، ہر ایک بی بی کو تسلی تشفی دیتی گئی کہ ہر ایک کو سنبھالا زینب. لیکن دو مرتبہ ایسے، دو مقام ایسے آئے جہاں زینب رو پڑی، جہاں زینب کو غمتاری ہوا. بتائے علماء کیا کہتے، دو مقام ایسے آئے جہاں زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا. ایک دشت کر بلا میں 11 محرم کی صبح کو جب زینب نے دیکھا حسین کے لاشے پر پتھروں کا ڈھیر ہے، ارے بہن سے رہا نہیں، اللہ اکبر، خدا کسی بہن کو یہ بھائی کا منظر نہ دکھائے. زینب نے گو مقتل میں دیکھا بھائی کے لاشے پر پتھر پڑے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، کونیوں کے بل چلنے لگی، کونیوں سے پتھروں کو ہٹایا، کہا بھیا دو خطاب کیے زید نے، ایک حسین سے خطاب کیا، ایک مدینے کا رخ کیا، اور ایک سید سجاد سے خطاب. ایک مرتبہ زینب نے حسین کو دیکھ کر کہا، انت اخی یا حسین، اے بھیا حسین، کیا تم ہی حسین ہو؟ ارے بھیا پہچانے نہیں جا، نہ تن ستن پہ سر ہے، نہ بدن پہ لباس ہے، بدن زخموں سے چور، تمہیں پہن کیسے پہچانے بھیا؟ انت اخی یا حسین. دوسرا خطاب زینب نے مدینہ کا رخ کر کے کہا، صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ، ھذا الحسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء. نانا رسول اللہ، آپ پر اللہ کا درود و سلام ہو، آئیے اس حسین کو دیکھیے، جس کی انگلیاں کٹی ہوئی، جس کے ہاتھ کٹے ہوئے، جو خون سے بھرا ہے، وہ حسین اور تھا جس کو آپ نے کندھے پر اٹھایا تھا، یہ حسین ہو. اجرکم اللہ بھیا، وہ حسین، یہ حسین اور ہے. نانا آئیے اس حسین کو دیکھیے، جب زینب مرثیہ پڑھنے لگے، سید سجاد کا چہرہ زرد ہو گیا، قریب تھا کہ روح پرواز ہو جاتی. علی کی شیر دل بیٹی اٹھی، شانہ ہلایا، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے مردوں میں سوائے تمہارے ہمارا کوئی نہیں. بیٹا صبر کرو، بیٹا بیٹا صبر کرو، ایک ہی جملہ سید سجاد نے کہا، پھپھی اما، اس جوان بیٹے کا یہ حال نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ ارے باپ بے گور و کفن ہے، جوان بیٹا زندہ، لیکن کیا کروں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق. ایک وہ مقام ہے کہ جہاں زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا. بس عزادارو، آخری جملہ ہے مصیبت کا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو شیعان حیدر کرار کے لیے دعا کرنا، جو پاکستان میں پریشان حال ہے، جو بحرین و سیریا میں پریشان ہے، جو عراق میں پریشان ہے، ان سب کے لیے دعا کرنا. ہم سوائے دعا کے اور کچھ نہیں کر سکتے. ہاں دعا بہت بڑی طاقت ہے. مظلومین کی نصرت کی دعا کرنا، ظالمین کی نیست و نابودی کی دعا کرنا، اور دعا کرتے ہوئے اس مجلس سے اٹھنا. دوسرا مقام جہاں زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، لٹا ہوا قافلہ جب کربلا کے قریب پہنچا، دور سے زینب نے بھائی کے قبر کو دیکھا، ایک مٹی کا ڈھیر ہے. کہا، بھیا میں نے سوچا تھا شہر بسا ہوگا، میں نے سوچا تھا لوگ یہاں پر آ چکے ہو، لیکن بھیا کیا تم بھی اکیلے ہو؟ بھیا بھیا تم بھی اکیلے ہو؟ بھیا زینب آ گئی، بھیا زینب آ گئی. یہ کہہ کر زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، کونیوں کے بل چلی، قبر پر اپنا سر رکھا، کہا، بھیا بہن کو معاف کرنا، تمہاری امانت، شام کے زندہ. بھیا زینب بچا نہ سکی. ارے سکینہ اس دنیا سے چلی گئی. على لعنة الله على القوم الظالمين. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ماتم حسين.